السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکی کانگریس کی عمارت پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے گزشتہ ہفتے حملے کے بعد ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی نے صدر کے مواخذے کے لیے قرارداد پیش کر دی ہے. پیر کو ایوان میں پیش کی جانے والی 4 صفحات پر مشتمل قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ قومی سلامتی، جمہوریت اور آئین کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے انہیں صدارتی آفس میں مزید قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ دوسرا موقع ہے جب صدر ٹرمپ کے خلاف ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی ہو رہی ہے. امریکہ کی سیکرٹ سروس اور نیشنل گارڈز نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو ہر طرح سے محفوظ بنانے کے لیے وسائل میں اضافے کا اعادہ کیا ہے. دوسری جانب دارالحکومت واشنگٹن کے میئر لوگوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ حلف برداری کی تقریب گھروں میں بیٹھ کر دیکھیں. گزشتہ ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کیپیٹل ہل میں زبردستی گھس گئے اور وہاں توڑ پھوڑ کی تھی. اس واقعے کے بعد سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ وہ 19 جنوری کے بجائے اب 13 جنوری سے اپنے خصوصی سیکورٹی آپریشنز کا آغاز کر دے گی. نیشنل گارڈز کا پیر کے روز تصدیق کرنا تھا کہ وہ اناگریشن کو محفوظ بنانے کے لیے 15,000 فوجی تعینات کرے گی، جو سن 2016 کی تقریب سے 9,000 زیادہ ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کے روز یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کے ذیلی ادارے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن میں موجود صدر دفتر کا دورہ کیا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یو ایس اے جی ایم پر اس تنقید کو رد کر دیا کہ اس ادارے کے سربراہ اسے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے وائس آف امریکہ کے سربراہ مائیکل پیک کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس ادارے میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ میں کام کرنے والے صحافیوں کی طرف سے مطلق العنان ممالک میں موجود عوام کو غیر جانبدارانہ انداز میں خبریں فراہم کرنے کی کوششوں کو سراہا. وائس آف امریکہ دنیا کے 47 زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے. نو منتخب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز نیو ورک ڈیلی ویئر کے ایک ہسپتال میں فائزر کی COVID-19 کی ویکسین کی دوسری ڈوز لگوائی. ویکسین لگوانے کے بعد نامنگاروں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگوں تک ویکسین جلد از جلد پہنچے، اور ہم اس پروگرام پر اب کام کر رہے ہیں. ویکسین کی ڈیلیوریز کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو خدشہ ہے کہ ویکسین کی اسٹاکس کی تعداد میں جس رفتار سے کمی ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ کم یا مڈل انکم والے 92 ممالک کے ہیلتھ ورکرز کے لیے کوویکس پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں ویکسین دستیاب نہ ہو سکے. ملائیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر دارالحکومت کوالالمپور سمیت 5 ریاستوں میں 14 دن کے لیے محدود لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے مرکزی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے مالی اعانتی پروگرام کی بحالی کے لیے بات چیت جاری ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران اس توقع کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کے عالمی وبا کے منفی اثرات کے باوجود وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے پر امید ہیں، اور حکومت بہت جلد ان کے بقول دنیا کو IMF کے پروگرام کی بحالی سے متعلق اچھی خبر دے گی. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک کے گاؤں میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انسداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکار کو قتل کر دیا ہے. حکام نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد واردات کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. افغانستان کے صوبے بلخ کے شہر مزار شریف کے پولیس ڈسٹرکٹ 5 میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے افغان نیشنل آرمی کے 2 اہلکار ہلاک اور 2 عورتوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. بلخ صوبے میں 209 شاہین کور کے ترجمان حنیف رضائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک فوجی گاڑی مذکورہ آرمی کور کی ایک خاتون اہلکار کا انتظار کر رہی تھی. صوبائی حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے جب نامعلوم مسلح افراد نے وکلا کو لے جانے والی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی. اب تک کسی گروپ نے بھی ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں امریکہ سے کچھ رپورٹوں کے ساتھ. امریکہ میں کانگریس کی عمارت پر مظاہرین کی جانب سے گزشتہ ہفتے حملے کے بعد ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی نے صدر کے معاوضے کے لیے قرارداد پیش کر دی ہے. یہ دوسرا موقع ہے جب صدر ٹرمپ کے خلاف ایوان نمائندگان میں معاوضے کی کارروائی کی جا رہی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے 218 ارکان نے صدر ٹرمپ کے معاوضے کی قرارداد پر دستخط کیے ہیں اور 435 ارکان پر مشتمل ایوان میں کثرت رائے سے قرارداد کی منظوری کے خواہاں ہیں. لیکن یہ بات واضح نہیں کہ ایوان کی سربراہ صدر ٹرمپ کی ٹرائل اور انہیں صدارتی آفس سے بے دخل کرنے کے لیے یہ قرارداد فوری طور پر سینٹ بھیجیں گے یا نہیں. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے. نو منتخب صدر جو بائیڈن کی 20 جنوری کو ہونے والی افتتاحی تقریب کا تھیم امریکہ یونائٹڈ یعنی متحدہ امریکہ رکھا گیا ہے. صدارتی افتتاحی کمیٹی نے پیر کے روز اعلان کیا کہ امریکہ کے 46ویں صدر کے دور کے آغاز کے لیے یہ خیالیہ اس لیے منتخب کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ملک کو ایک بحران اور منقسم سوچ کا سامنا ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری.
متحدہ امریکہ اس بات کی عکاسی کرے گا کہ اس افتتاح سے امریکہ ایک ایسے نئے قومی سفر کا آغاز کر رہا ہے جو امریکہ کی روح کو بحال کرے گا, لوگوں کو یکجا کرے گا اور ایک روشن مستقبل کی جانب راستہ استوار کرے گا. کمیٹی نے کہا اس وقت امریکی اپنی تاریخ کے ایک مشکل ترین دور میں رہ رہے ہیں. کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی COVID-19 بیماری کے باعث 370,000 افراد اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں اور لاکھوں لوگ اس عالمی وبا کی پیدا کردہ معاشی تباہی کی وجہ سے تکلیفیں جھیل رہے ہیں. سیاسی سطح پر تقسیم ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتی جا رہی ہے اور ہماری جمہوریت کی مضبوطی کو امتحان میں ڈال رکھا ہے. اس موقع پر سنجیدگی سے سوچ بچار اور ہمیں قومی عزم کی ضرورت ہے. یہ امید کا لمحہ ہے. کمیٹی نے کہا کہ بائیڈن اور نو منتخب نائب صدر کاملا ہیرس کی افتتاحی تقریب امریکی قوم کی مشکلات کے سامنے پھر سے ابھرنے, بہادری اور متحد ہونے کے جذبے کی غماز ہوگی تاکہ قوم کو صحت یاب کیا جائے اور اثر نو اس کی تعمیر کی جائے اور ملک پھر سے متحدہ امریکہ بن کر ایک ناقابل شکست قوت کے طور پر سامنے آئے. کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر ٹونی ایلن نے دعا کے قومی دن کا بھی اعلان کیا جس کا مرکزی نقطہ یہ ہوگا کہ اکٹھے ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے COVID-19 کے بحران میں جانوں کے نقصان کے سلسلے میں ایک قومی یادگار کا بھی اعلان کیا. اس موقع پر کیونکہ لوگ افتتاحی تقریب میں خود شرکت نہیں کر پائیں گے, کمیٹی نے نیشنل مال پر فن پارے آویزاں کرنے کا اہتمام کیا ہے جن میں جھنڈے اور روشنیاں شامل ہوں گی. اس کے علاوہ آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں پھولوں کی چادر بھی چڑھائی جائے گی. صدر افتتاحی تقریب کے بعد آرلنگٹن سیمیٹری جائیں گے جہاں وہ نامعلوم سپاہیوں کی قبروں پر بھی چادر چڑھائیں گے. صدر کا کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے یہ اولین کام ہوگا. اس موقع پر سابق صدر باراک اوباما, مشیل اوباما, سابق صدر جارج بش, لورا بش, سابق صدر بل کلنٹن اور ہلری کلنٹن بھی ان کے ہمراہ ہوں گے.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کے روز یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا یعنی یو ایس سی جی ایم کے ذیلی ادارے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن میں موجود صدر دفتر کا دورہ کیا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یو ایس اے جی ایم پر اس تنقید کو رد کر دیا کہ اس ادارے کے سربراہ اسے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ وائس آف امریکہ کے مشن کی اثر نو تشکیل کرنے کی خواہ ہے اور یہ اپنے کردار کے اعتبار سے مکمل طور پر غیر سیاسی ہے. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کی قیادت کا دفاع کیا ہے جس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس نیوز نیٹ ورک کو پروپیگنڈے کے آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. پیر کو واشنگٹن ڈی سی میں یو ایس اے جی ایم کے ذیلی نیوز نیٹورک وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹر میں خطاب کے دوران پومپیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ وائس آف امریکہ کو اس کے اصل مشن کی جانب گامزن کرتے ہوئے اسے سیاست سے پاک کرنا چاہتی ہے جو یہاں پہلے ہوتی رہی ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے مائیکل پیک کے ان خدشات کو دہرایا کہ ایجنسی سیکیورٹی معاملات سے متعلق تحفظات دور کرنے میں ناکام رہی ہے اور یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ایجنسی اپنے مشن سے ہٹ چکی ہے. پومپیو نے کہا کہ غلطیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ وائس آف امریکہ نہیں ہے جو ہماری عظیم قوم کے بارے میں ہر غلط بات پر توجہ مرکوز رکھے, اور نہ ہی یہ وہ جگہ ہے جہاں تہران اور بیجنگ کی آمرانہ حکومتوں کو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے کوریج دے. مائیکل پیک کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ جو میری بات سن رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں وائس آف امریکہ میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے. مائک پومپیو نے وائس آف امریکہ کے ان صحافیوں کی بھی تعریف کی جو ان کے بقول آمرانہ طرز حکمرانی والے ممالک کے عوام کو غیر جانبدار اور مستند خبریں پہنچا رہے ہیں. پومپیو کی تقریر کے بعد وائس آف امریکہ کے نئے ڈائریکٹر رابرٹ ریلی نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مختصر مکالمہ کیا اور ایجنسی کے مشن اور کوریج کے حوالے سے آگاہ کیا. البتہ انہوں نے ایجنسی سے منسلک صحافیوں کی جانب سے فراہم کیے گئے سوالات اور 6 جنوری کو کیپٹل ہل میں پیش آنے والے واقعے اور اس سے جمہوریت کی علامت کانگریس کی عمارت میں ہونے والی ہنگامہ آرائی سے متعلق گفتگو سے گریز کیا. اس ملاقات کے اختتام پر ایجنسی سے منسلک صحافیوں نے پومپیو سے اس واقعے کے بارے میں سوالات پوچھنے کی کوشش کی, تاہم وزیر خارجہ نے انہیں نظر انداز کر دیا. ایجنسی کا موقف تھا کہ دیگر نیوز نیٹ ورک سے منسلک صحافیوں کو جگہ کی کمی اور کرونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مدعو نہیں کیا گیا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی سیکرٹ سروس اور نیشنل گارڈ نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو ہر طرح سے محفوظ بنانے کے لیے وسائل میں اضافے کا اعادہ کیا ہے. دوسری جانب دارالحکومت واشنگٹن کی میئر لوگوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ حلف برداری کی تقریب گھروں میں بیٹھ کر دیکھیں. گزشتہ ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل میں زبردستی گھس کر توڑ پھوڑ کی تھی. اس واقعے کے بعد سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ وہ 19 جنوری کی بجائے اب 13 جنوری سے اپنے خصوصی سیکورٹی آپریشنز کا آغاز کرے گی. نیشنل گارڈ نے پیر کے روز تصدیق کی کہ وہ اناگریشن کو محفوظ بنانے کے لیے 15,000 فوجی تعینات کرے گی جو کہ سن 2016 کی تقریب سے 9,000 زیادہ ہے. اندرونی سلامتی کے ادارے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ صدر کی سیکیورٹی پر مامور یو ایس سیکرٹ سروسز کو بدھ کے روز سے تقریب حلف برداری سے متعلق سیکیورٹی انتظامات شروع کرنے کی ہدایت کر رہا ہے, اور اس طرح یہ کام پہلے سے طے شدہ پروگرام سے 6 روز قبل شروع ہوگا. ہوم لینڈ سیکیورٹی نے پروگرام میں تبدیلی کی وجہ گزشتہ ہفتے کے واقعات اور تبدیل ہوتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کو قرار دیا ہے. ادھر قائم مقام سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی چارلز ایف بولت نے پیر کے روز اپنے منصب سے استعفی دے دیا. پیر کے دن سے 9 روز بعد صدارتی حلف برداری کی تقریب منعقد ہونا ہے جس کی سیکیورٹی کوآرڈینیشن کے لیے انہیں مدد دینا تھی. ولف نے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ملازمین کو بتایا کہ وہ پیر کے روز سے اپنے منصب سے الگ ہو جائیں گے, اور اس استعفے کی ایک وجہ عدالت کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کو معطل کرنا بھی ہے. امریکہ میں کانگریس کی عمارت پر گزشتہ ہفتے مظاہرین کے حملے کے بعد ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی نے صدر کے مواخذے کے لیے قرارداد پیش کی ہے. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پیر کو ایوان میں پیش کی جانے والی 4 صفحات پر مشتمل قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ قومی سلامتی, جمہوریت اور آئین کے لیے خطرہ ہیں, اس لیے انہیں صدارتی آفس میں مزید قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ قانون کی حکمرانی اور گورننس سے مطابقت نہیں رکھتے. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدر کے مواخذے کے لیے ایک ایسے وقت میں ایوان میں قرارداد سامنے آئی ہے جب صدر ٹرمپ کی صدارت کی 4 سالہ مدت 20 جنوری کو مکمل ہو رہی ہے. اس سے پہلے 2019 کے آخر میں صدر ٹرمپ کو مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا. ایوان نمائندگان نے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا, تاہم سینٹ نے فروری 2020 میں صدر کو اس الزام سے بری کر دیا تھا. صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان میں پیر کو ایک مرتبہ پھر پیش کی جانے والی قرارداد پر آئندہ 1 سے 2 روز میں ووٹنگ متوقع ہے. ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپبلکن جماعت پر معمولی برتری بھی حاصل ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے 218 ارکان نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد پر دستخط کیے ہیں. اور وہ 435 ارکان پر مشتمل ایوان میں کثرت رائے سے قرارداد کی منظوری کے خواہاں ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ایوان کے سربراہ صدر ٹرمپ کے ٹرائل اور انہیں صدارتی آفس سے بے دخل کرنے کے لیے یہ قرارداد فوری طور پر سینٹ بھیجیں گے یا نہیں۔ نو منتخب صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں امید و توقع ہے کہ سینٹ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کرے گی اور ان کی کابینہ کے لیے منتخب افراد کی منظوری بھی دے گی۔ پیر کو نامہ‌نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ کیپٹل ویسٹ اسٹیپ کے مقام پر عہدے کا حلف لینے سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا یہ وہ مقام ہے جہاں امریکی صدور کی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، اور اسی مقام پر گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے حامیوں نے ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان فسادیوں کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا جنہوں نے عوام کی املاک کو نقصان پہنچایا اور انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نو منتخب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ پیشہ ور سفارتکار ولیم برنز کو امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کا ڈائریکٹر نامزد کر رہے ہیں۔ پیر کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کا کہنا تھا کہ ولیم برنز امریکی محکمہ خارجہ میں 33 سال تک ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے صدور کے دور میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ برنز اپنے پیشہ وارانہ سفر کے دوران صدر بل کلنٹن کے دور میں اردن میں سفیر رہے اور پھر صدر جارج ڈبلیو بش دور میں روس میں سفیر تعینات ہوئے۔ 64 سالہ برنز کو 2011 میں صدر براک اوباما نے نائب سیکرٹری محکمہ خارجہ تعینات کیا تھا، اور پھر 2014 میں انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد امریکی تھنک ٹینک کارنگی انڈاومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کی باغ دور سنبھالی۔ ایک بیان میں نو منتخب صدر بائیڈن نے کہا کہ برنز کا دو جماعتی تجربہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس میں غیر سیاسی لائے عمل اور تناظر کے ساتھ امریکہ کو مزید محفوظ بنائیں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ برنز کے سی آئی اے کے آئندہ ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے امریکی عوام اب زیادہ سکون کی نیند سو سکیں گے۔ ایمبیسیڈر بونز کو اپنی اعلی خدمات کے سلسلے میں 3 بار پریزیڈینشل ڈسٹنگوشڈ سروس ایوارڈ اور پینٹاگون اور امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے اعلیٰ ترین سول اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ انہوں نے فلاڈیلفیا میں قائم لاسال یونیورسٹی سے ہسٹری میں بی اے کیا اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے بین الاقوامی امور میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں سنتے ہیں۔ پاکستان کے مرکزی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کے مالی اعانتی پروگرام کی بحالی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو ایک انٹرویو کے دوران اس توقع کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے منفی اثرات کے باوجود وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے پر امید ہیں، اور حکومت بہت جلد ان کے بقول دنیا کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی سے متعلق اچھی خبر دے گی۔ پاکستان کو درپیش غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے 2019 میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 3 سالوں کے لیے $6 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن گزشتہ سال کے اوائل میں کرونا وائرس کی عالمی وبا پھوٹنے کے بعد یہ پروگرام التوا کا شکار ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف نے کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی معیشت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $1 ارب 40 کروڑ کی رقم فراہم کی تھی جو آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ نہیں تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ پاکستان میں ایک جانب حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے حکومت مخالف تحریک کے تحت ریلیز اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور فروری میں لانگ مارچ سمیت اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی بعض نشستوں پر ضمنی انتخابات کے اعلان کے بعد اس کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے، جس پر بعض مبصرین پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کردہ اہداف کے حصول پر شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ملکی سیاسی صورتحال پر سیاسی مبصرین کی رائے جانتے ہیں۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کورٹ میں.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان اور پھر حکومت کی جانب سے سینٹ انتخابات ممکنہ طور پر مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کے اعلان نے سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر انتخابی سیاست کی جانب متوجہ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتیں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کی تیاریوں کے لیے امیدواروں کے چناؤ اور انتخابی معرکے میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ایسے میں جب اپوزیشن جماعتیں انتخابی معرکے کی طرف دیکھ رہی ہیں تو اسمبلیوں سے استعفے، سندھ میں صوبائی حکومت تحلیل کرنے، پی ڈی ایم کے راولپنڈی یا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف ممکنہ لانگ مارچ اور پھر سب سے بڑھ کر وفاق میں ان ہاؤس تبدیلی یا تحریک انصاف کی حکومت ہی کو تحلیل کرنے جیسے اعلانات پر عمل درآمد پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. معروف صحافی اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ کی جانب سے یہ کہنا کہ مارچ اسلام آباد کے بجائے راولپنڈی کی جانب ہوگا کافی سخت بیان ہے اور اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں فریقین مہازارائی کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تاہم ان کے خیال میں اپوزیشن کی تحریک اس وقت دھیمی پڑ چکی ہے. لانگ مارچ کی تاریخ 31 جنوری تک بڑھائی جا چکی ہے جبکہ پارلیمان میں موجود اپوزیشن جماعتوں کا استعفیٰ دینے کا بھی کوئی موڈ نظر نہیں آتا.
کنفرنٹیشن میرا خیال ہے کہ وہ یہ دھیمی پڑی ہے جو ان کا کوئی بھی ابھی جب انہوں نے ٹارگیٹ وہ نہیں کیا ہے. ابھی 31 جنوری پہ آ گئے, استعفا ختم ہو گئے, لانگ مارچ جیسا کوئی نہیں ہے, وہ بھی جاننے کا ہے. میں بہت زیادہ اس کو وہ نہیں دیکھ رہا پھنسے ہوئے کیسوں میں.
ادھر دوسری جانب ایک اور سیاسی مبصر ڈاکٹر توصیف احمد کے خیال میں اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں مختلف مفادات کی حامل ہیں اور ان میں پیپلز پارٹی کے پاس ایک صوبے میں حکومت بھی قائم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پہلا اتحاد ہے جس میں شامل ایک بڑی جماعت کے پاس ملک کے دوسرے بڑے صوبے کی حکومت ہے. ان کے مطابق ضمنی انتخابات اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان سے فوری طور پر حکومتی تختہ الٹنے کی باتیں کافی دور جاتی دکھائی دے رہی ہیں.
فی الحال یہ بات واضح ہوئی ہے کہ فوج جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو قائم رکھنا چاہتی ہے اور یہ پیغام ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ وہ اسی صورتحال میں ریلیف لینے کے لیے بات چیت کرے. مگر مولانا فضل الرحمان کے رویے سے کل یہ لگتا ہے کہ وہ تو کسی صورت تیار نہیں, ہاں پیپلز پارٹی ضرور تیار ہے. تو یہ ملی جلی صورتحال چلے گی اور یہ بات کا امکانات ہیں کہ اس سال فوری طور پر حکومت کی تبدیلی سے کوئی امکانات نہیں.
لیکن ایک اور صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد کے خیال میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی کسی صورت انتخابات میں حصہ لینے سے دستبردار نہیں ہوگی. تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اپوزیشن کی تحریک نے اسٹیبلشمنٹ سے بہت سے مطالبات غیر ارادی طور پر پہلے ہی منوا لیے ہیں اور حکومت بھی کئی معاملات پر اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے, جو اس سے اتحاد کی بڑی کامیابی ہے.
آج تک پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشن کے باہر نہیں گئی, اس کے بھٹو کو پھانسی بھی ہوگی, ایون دین دے وینٹ فار دی الیکشن, بینظیر ماری گئی, ایون دین دے وینٹ فار دی الیکشن, وانس دے بائیکاٹ ریٹ. 85 میں بائیکاٹ کرنے کا جو خمیازہ بھگتا اور خدا کا شکر ادا کیا اس کے اور رکھنے کے انہوں نے نیشنل بائیکاٹ کر دیا. اس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل انکانسٹیٹیوشنل کسی بھی موو کی نہ حمایت کر سکتا ہوں نہ کرنی چاہیے مجھے, ورنہ یہ سارا کچھ حاصل کیا گیا اتنے سالوں میں یہ بھی صفر ہو کے رہ گئے.
تاہم مبصرین کے خیال میں موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ ملک کی خراب معاشی اور اقتصادی صورتحال سے ہے, جس کے لیے حکومت کو فوری اور دور رس پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے. ان کے خیال میں اسی بحران کے باعث یہ بھی حقیقت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملک میں مقبولیت میں بھی کسی حد تک فرق پڑا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور آئیے اب سنتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ, جس کے مطابق پاکستان کے مرکزی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے مالی اعانتی پروگرام کی بحالی کے لیے بات چیت جاری ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو ایک انٹرویو کے دوران اس توقع کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے منفی اثرات کے باوجود وہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لیے پر امید ہیں اور حکومت بہت جلد ان کے بقول دنیا کو IMF پروگرام کی بحالی سے متعلق اچھی خبر دے گی. تفصیلات سنیے اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
یاد رہے کہ 2019 میں IMF کے ساتھ طے پانے والے پروگرام کے تحت پاکستان کو اپنی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے دورست اصلاحات وضع کرنی تھی, لیکن کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا ہے. لیکن پاکستان اسٹیٹ بینک کے گورنر باکر رضا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ان کے بقول پاکستان کو مجموعی قومی پیداوار میں ٹیکس کی شرح کو بڑھانا ہوگا جو ان کے بقول اس وقت کم ہے. اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ گرچہ عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام کے تحت پاکستان کو اپنے اقتصادی ڈھانچے میں دورست اصلاحات کو وضع کرنا ضروری ہے, تجزیہ کار عابد سلہری کی بقول کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ عالمی مالیاتی ادارے کی سخت شرائط پر عمل کر سکے.
اس وقت جو گورنر اسٹیٹ بینک نے جو اشارہ دیے غالباً وہ اسی بات کی طرف ہے کہ جو نیگوشیشن آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی تھی کہ اگلے چھ مہینے کے لیے ریفارم کی جو سپیڈ ہے اگر وہ سلو بھی ہو تو پروگرام کو رکھے تو شاید اس طرف یہ اشارہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ ایسٹ ہے جس میں کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنز کو مانے گی یا آئی ایم ایف آن اٹس اون پہ بہت زیادہ ٹف کنڈیشنز کرنا چاہے گا جس طرح کی صورتحال سے پوری دنیا اس وقت کووڈ کے بعد گزر.
لیکن تجزیہ کار عابد سلہری کی بقول اگر پاکستان آئی ایم ایف کی بعض شرائط کو پورا کر لیتا ہے تو ان کے بقول شاید عالمی مالیاتی ادارہ اپنے پروگرام کو بحال کر دے.
جیسا کہ میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کم از کم اگلے چھ مہینوں میں نہیں دیکھتا کہ وہ اس پہ زیادہ اشراک کرے. یہی ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو کہ کمپیریٹیولی لیس پینفل ہیں یا جن کا کیا جانا کووڈ کے سیناریو میں پاسبل ہو وہ حکومت کر رہی ہو اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے بحال.
دوسری جانب اقتصادی امور کے تجزیہ کار فرخ سلیم کا کہنا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کے بقول پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کی جلد بحالی کا خواہش مند ہوگا.
دیکھیے میرے خیال میں ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر بڑا شدید قسم کا پریشر ہے اور یہ پریشر بہت بڑھنے والا ہے. حکومت 1.5-2 بلین ڈالر کے بانڈ فلوٹ کرنا چاہتی ہے اس پریشر کو ریلیف کرنے کے لیے. وہ اس وقت تک کوئی نہیں خریدے گا جب تک ہم آئی ایم ایف کے پیکج میں نہ آئے. جتنے بھی کام حکومت اس وقت کرنا چاہ رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر رہے بغیر ہم نہیں کر سکتے.
یاد رہے کہ پاکستان نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور ملک کو درپیش معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے 2019 میں آئی ایم ایف کے ساتھ 3 سالوں کے لیے 6 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کا معاہدہ کیا تھا. لیکن گزشتہ سال کے اوائل میں کرونا وائرس کی عالمی وبا پھوٹنے کے بعد یہ پروگرام التوا کا شکار ہو گیا. لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف نے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو 1.40 ارب ڈالر کی رقم فراہم کی تھی جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 2019 میں طے پانے والے پروگرام کا حصہ نہیں ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں موبائل اپلیکیشن واٹس ایپ کی جانب سے پرائیویسی پالیسی تبدیل کیے جانے پر صارفین تشویش میں مبتلا ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری نے واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی وزارت پاکستانی شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قوانین لانے پر غور کر رہی ہے. ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والے بھی واٹس ایپ کی جانب سے ان تبدیلیوں کو پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی نہ لانے کے ماضی کے وعدے کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
واٹس ایپ کی جانب سے پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی پر پاکستان میں صارفین اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ کیا اب یہ اپلیکیشن پیغامات اور کالز کے لیے محفوظ ہے یا نہیں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت شہریوں کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے مضبوط قانون لانے پر غور کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کو یک طرفہ اقدام کی بجائے ایسی تبدیلیوں سے قبل مشاورت کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہی انہیں نافذ کرنا چاہیے. نئی پالیسی کے مطابق کمپنی واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گی بلکہ اسے فیس بک کے ساتھ شیئر بھی کرے گی. ڈیجیٹل فاؤنڈیشن کی بانی نگت داد کہتی ہیں کہ دنیا بھر کے صارفین واٹس ایپ کی پالیسی میں تبدیلی پر تشویش میں مبتلا ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ نے 2014 میں فیس بک کی جانب سے خریدے جانے پر صارفین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنی پرائیویسی پالیسی پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور ڈیٹا پروٹیکشن کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. نگہ داد کہتی ہیں کہ یہ تشویش اس لیے بھی ہے کہ اس یقین دہانی کے باوجود 2016 میں واٹس ایپ نے کچھ ڈیٹا فراہمی کی پالیسی لائی، تاہم اس میں صارف کو حق تھا کہ وہ اپنا ڈیٹا دینا چاہتا ہے یا نہیں. نگہ داد کہتی ہیں کہ اب جو پالیسی لائی گئی ہے اس کا مقصد ایڈورٹائزرز کو یہ ڈیٹا مہیا کیا جانا ہے، مگر اس مرتبہ صارف کو قبول نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ قبول کرنا ہے یا واٹس ایپ چھوڑنا پڑے گا.
تو یہ ایک واضح فرق ہے کہ کیوں اس کا اتنا زیادہ اس پہ شور و غل مچ رہا ہے، جبکہ واٹس ایپ کافی زیادہ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تھرو ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن شبہ اس وجہ سے زیادہ ہے، لوگوں کے شبہات اس وجہ سے زیادہ، کیونکہ 2014 میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اب کبھی بھی اپنی ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, جبکہ ہم نے 2016 میں بھی دیکھا کہ ان کی ایک اٹیمپٹ تھی, اور اب تو انہوں نے بالکل بھی فلی جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ یہ سرٹن چیزیں جو ہم فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے.
وزیر اعظم پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی زیادہ قابل تشویش نہیں ہے کیونکہ پیغامات اور کالز اب بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہیں اور اس فیچر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ البتہ نئی پالیسی کے مطابق اگر صارف واٹس ایپ بزنس اپلیکیشن کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا کمپنی فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کا مقصد فیس بک کو مارکیٹنگ میں مدد دینا ہے کیونکہ جس قدر بہتر ڈیٹا ہوگا فیس بک اسی قدر بہتر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکے گی.
چیٹ کے لحاظ سے جہاں تک ہے وہ ابھی تک انکرپٹڈ ہے, لیکن اگر آپ کا اس سے آپ کی کنسرن ہے کہ آپ کا ڈیٹا, تو ڈیٹا آپ کا پہلے بھی ان کے پاس تھا جب آپ نے اکاؤنٹ بنایا تھا, جب آپ نے باقی کوئی تب ان کے پاس تھا ڈیٹا, وہ اب بھی ان کے پاس ہے. فیس بک کے ساتھ جو شیئرنگ کی انہوں نے بات کی کہ ہم فیس بک کے ساتھ شیئرنگ کریں گے, وہ بڑا پریسائز ان کا ہے کہ جو واٹس ایپ کے بزنس اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ جب انٹریکٹ کریں گے تو وہ وہاں سے وہ آپ کا جو ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے.
وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے ڈیٹا پروٹیکشن کے نئے قانون لانے کے سوال پر وزیر اعظم کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان کہتے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے حکومت میں پہلے سے تشویش پائی جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے دیکھ بھال کے ساتھ قانون لانا ہوگا, اور ایسا قانون قابل عمل نہیں ہوگا جس میں عالمی کمپنیوں کے ساتھ ڈیٹا رسائی پر قدغن ہو. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کر کے ایک گاؤں میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انسداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا. حکام نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد واردات کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. رواں سال انسداد پولیو مہم سوموار کے روز سے ملک بھر میں جاری ہے. اس مہم کے دوران خیبر پختونخوا میں 5 سال سے کم عمر کے 60 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. گزشتہ سال انسداد پولیو مہم کے دوران نامعلوم افراد نے 2 خواتین کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا, جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ 2012 سے لے کر اب تک خواتین اور پولیس اہلکاروں سمیت 21 سے زیادہ افراد انسداد پولیو مہم کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہلاک کیے گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع کرک میں انسدادی پولیو ٹیم کی سیکورٹی پر مامور پولیس اہلکار منگل کے روز نامعلوم افراد کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا انسدادی پولیو مہم کے ایک ترجمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ضلع کرک کی تحصیل تخت نصرتی کے گاؤں گڑوی بانڈا میں پیش آیا ہے, جہاں پر ان کے بقول نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے انسدادی پولیو مہم میں شامل رضاکاروں اور اہلکاروں کی سیکورٹی پر مامور پولیس اہلکار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. پولیس حکام اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق حملے کے بعد مسلح حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں, تاہم علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے. خیبر پختونخوا پولیس کے انسپکٹر جنرل ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے پشاور میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران اس واقعے کی تصدیق کی ہے.
دس از انفارچونیٹ انسیڈنٹ, یس یہ آج کرک میں ہوا ہے, لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ پولیس موجود تھی. پولیس کی کمٹمنٹ شو کرتی ہے کہ جان پر کھیل کے بھی ہم نے پولیو ورکرز کو پروٹیکٹ کیا, لیکن ہماری ایک ویکنیس شو کرتی ہے کہ ہم مارے گئے, ہمیں شہید کیا گیا. تو پہلے بھی ہمیں مطلب ان کو گرفتار کیا ہے, انشاءاللہ ان کو کر لیں گے. ابھی میری بات ہوئی اسے ڈی آئی جی سے, شام میں جا رہا ہوں ادھر, ڈی آئی جی نے کہا ہے کہ وہ ٹریس ہو گیا ہے, 2 بندوں کے نام ہیں, کوشش کریں گے کہ وہ گرفتار ہو جائیں.
ملک بھر میں انسانی جسم کو اپاہج بنانے والی جراثیم پولیو کی بےخونی کے لیے سوموار کے روز سے رواں سال کے پہلے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس مہم کے دوران خیبر پختونخوا میں لگ بھگ 60 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جا رہے ہیں. ملک بھر میں پچھلے سال پولیو میں اسے 84 مریضوں کی تصدیق ہوئی تھی. رواں سال حکام کا دعویٰ ہے کہ انسدادی پولیو کے نتیجہ خیز مہم کے نتیجے میں اس مرض پر قابو پانے میں مدد ملے گی. پچھلے سال کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر انسدادی پولیو مہم بری طرح متاثر ہوئی تھی. خیبر پختونخوا اور ملک کی دیگر صوبوں اور علاقوں میں انسدادی پولیو مہم میں شامل محکمہ صحت کے عہدیداروں، رضاکاروں اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملوں کا سلسلہ پچھلے ڈیڑھ دہائی سے شروع ہے. پچھلے سال سوابی میں انسدادی پولیو مہم میں شامل محکمہ صحت کی دو خواتین اہلکاروں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مہم کے دوران ایک پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. دری اسنا خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع آپر دیر کے تحصیل شرنگل کے گاؤں کانڈاؤ میں ایک خاندان کے دو افراد نے انسدادی پولیو مہم میں شامل ایک پولیس اہلکار پر حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے. پولیس حکام نے دونوں افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارت میں سپریم کورٹ نے متنازع زرعی قوانین پر عمل درآمد پر روک لگا دی اور مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے مذاکرات کرنے کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی. چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی والے تین رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جس کو مسئلہ حل کرنے میں دلچسپی ہوگی وہ کمیٹی سے بات کرے گا اور اپنا موقف سامنے رکھے گا. آل انڈیا کسان رابطہ کمیٹی کی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن متعدد کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ کمیٹی سے بات نہیں کریں گے اور جب تک قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کا احتجاج جاری رہے گا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
چیف جسٹس ایس اے بوبڈے، جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وی راما سبرمنین پر مشتمل بینچ نے متنازعہ قوانین کے خلاف داخل درخواستوں پر دوسرے روز سماعت کرتے ہوئے حکومت اور کسانوں سے کہا کہ یہ سیاست نہیں ہے، سیاست اور عدلیہ میں فرق ہے اور آپ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں احتجاج کے پیش نظر شہریوں کی زندگی اور املاک کے تحفظ کی فکر ہے. ہم قوانین کے جواز پر سماعت کر رہے ہیں، ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی طاقت مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے سے انہیں نہیں روک سکتی. مجوزہ کمیٹی تینوں قوانین کی تفصیلات پر غور کرے گی اور ان کی ممکنہ خامیوں کی نشاندہی کرے گی. عدالت نے احتجاج کرنے والے کسانوں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں اور جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے اس سے بات کریں. حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے قوانین کی ان دفعات کو پڑھ کر سنایا جن میں کسانوں کی زمینوں کے تحفظ کی بات کہی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ قوانین کے بارے میں کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. قوانین میں کسانوں کی زمینوں اور ان کی فصلوں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، لیکن سنگھو اور غازی پور بارڈر پر بیٹھے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کی تشکیل کردہ کمیٹی سے بات نہیں کریں گے. وہ اس وقت تک اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک کہ حکومت متنازعہ قوانین واپس نہ لے لے. بھارتیہ کسان یونین دوآبا کے صدر منجیت سنگھ رائے نے کہا کہ کمیٹی بنانے کی بات تو حکومت شروع سے کر رہی تھی جسے کسانوں نے مسترد کر دیا تھا.
وہی جو سرکار کرنا چاہتی تھی وہ کورٹ کے ذریعے کروا رہی ہے. تو کہنے کا خواب یہ ہے کہ کمیٹی بنانے سے نپٹنے والی بات نہیں. اگر نپٹانا ہے تو سپریم کورٹ کو ادھیکار ہے، وہ بولے ان کو سرکار کو کہ ان کو اپیل کرے اور اپیل کر کے کورٹ کو بتائے. تو اگر اپیل کر کے کورٹ کو بتائے تو اس کے یہ ہو سکتا ہے کہ آندولن ختم ہو جائے.
بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، ہم قوانین کے خاتمے تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلسلے میں اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہم اپنا موقف رکھیں گے. دیگر کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کمیٹی بنانے سے معاملہ سرد خانے میں چلا جائے گا اور حکومت یہی چاہتی ہے. ایک سینئر تجزیہ کار پرتاپ سومونشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا کہ اب جبکہ عدالت نے متنازعہ قوانین پر عمل درآمد روک دیا ہے اور ایک کمیٹی بنا دی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے اس سے انکار کیا کہ حکومت کی ہدایت پر عدالت نے کمیٹی تشکیل دی ہے. ان کے مطابق عدلیہ حکومت کی ہدایت پر کام نہیں کرتی.
سپریم کورٹ نے کہا ایک بڑا فیصلہ ہے اور ایک طرح سے اس نے اپیل کر دیا اور اس کے بعد آپ کی بات سنی جائے گی جو بات آپ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ حکومت کے کہنے سے اس نے ایسا مسٹیک کیا ہے تو یہ بھی کہنا بھی غلط بات ہے. پھر تو مطلب یہ زبردستی کا بیٹل کرنے کی بات ہو گئی ہے.
عدالتی فیصلے پر حکومت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. عدالت نے کسانوں کی جانب سے 26 جنوری یعنی بھارت کے یوم جمہوریہ پر دارالحکومت دہلی میں ٹریکٹر مارچ نکالنے کے اعلان پر کسان تنظیموں کو نوٹس جاری کیا. یاد رہے کہ حکومت اور کسانوں کے درمیان 8 ادوار کی بات چیت ہو چکی ہے جس میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اگلی بات چیت 15 جنوری کو ہوگی. احتجاج کے دوران اب تک 65 سے زائد کسانوں کی मौत हो चुकी है जिनमें से चार किसानों ने खुदकुशी की है। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे।
और आइए अब सुनते हैं दुनिया भर से कोरोना वायरस की ताजा तरीन खबरें और कुछ रिपोर्टें। अमेरिका में नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने पीर के रोज न्यूयॉर्क डेलावेयर के एक अस्पताल में फाइजर की कोविड 19 की वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद नामा निगारों ने उनसे पूछा कि गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस पर हमले के नतीजे में सामने आने वाले सिक्योरिटी से मुतल्लिक खदशात के पेश नजर उन्हें हलफ बर्दारी की खुली जगह पर मुनक्किद होने पर कोई तश्वीश तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई तश्वीश नहीं और हमें इस बारे में बताया जा रहा है, लेकिन मेरी अव्वलीन तरजीह यह है कि लोगों तक वैक्सीन जल्द जल्द पहुंचे और हम इस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। और अब पेश करते हैं तफसीली रिपोर्ट सिद्रा डार की जुबानी।
मलेशिया के वजीर आजम मुहियुद्दीन यासीन ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर दारुल हुकूमत कुआलालंपुर समेत 5 रियासतों में 14 दिन के लिए महदूद लॉकडाउन का ऐलान किया है। हुकाम के मुताबिक ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब वायरस के फैलाव के पेश नजर अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज बुध से होगा। मलेशिया गुज़श्ता साल मार्च में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त पाबंदियां आयद करने वाले मुबालिक में शामिल था, जिससे पहली लहर के दौरान वायरस का फैलाव रोकने में मदद मिली। ताहम मुल्क को मुआशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर सख्त पाबंदियां ना लगाई गईं, तो मलेशिया भी मई तक यौमिया केसेस की तादाद 8,000 तक पहुंच सकती है। पीर को बराह रास्त नशर होने वाले अपने खिताब में मलेशिया के वजीर आजम ने कहा कि हमारे अस्पतालों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। गुज़श्ता हफ्ते मलेशिया में यौमिया केस 3,000 से तजावुज कर गए थे, जबकि मजमुई केसेस 1,38,000, जबकि इस मोहलिक वायरस से 555 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की तादाद 9 करोड़ से बढ़ गई है, जबकि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में सर उठाने वाली कोरोना की नई किस्म का मुकाबला करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हालिया 2 माह के दौरान दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा देखा गया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गुज़श्ता 48 रोज के दौरान मजमुई केसेस के 1/3 रिपोर्ट हुए। यूरोप, जहां मजमुई केसेस की तादाद गुज़श्ता हफ्ते 2.5 करोड़ से बढ़ गई थी, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 19,36,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। मेक्सिको के शुमाली इलाके में सेहत के हुकाम ने कोरोना वायरस की नई किस्म से मुतासिर पहले केस की तस्दीक कर दी है। कोरोना वायरस की नई किस्म का पहला केस बरतानिया में सामने आया था और अब मेक्सिको ने भी पहली मर्तबा अपने मुल्क में इसकी मौजूदगी की तस्दीक की है। सेहत के हुकाम के मुताबिक 29 दिसंबर को मेक्सिको सिटी से अमरीका और मेक्सिको की सरहद पर वाके शहर मेटापोरोस आने वाले 56 साल बरतानवी शहरी में कोरोना वायरस की नई किस्म की तशखीस हुई थी। मेक्सिको की वजारत सेहत में एपिडेमियोलॉजी के सरबरा जॉर्ज लुइस एलोमिया ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस की नई किस्म से मुतासरा शख्स एक रोज कबल एम्स्टर्डम से न्यू मेक्सिको सिटी पहुंचा था, जिसके वहां पहुंचने पर कोरोना वायरस की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई थी।
और अगरचे चीन, अमरीका, इसराइल और दूसरे मुल्कों को वैक्सीन के डिलीवरीज का सिलसिला जारी है, ताहम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खदशा है कि वैक्सीन की स्टॉक्स की तादाद में जिस रफ्तार से कमी हो रही है, उसके पेश नजर हो सकता है कि कम या दरमियानी आमदन वाले 92 मुल्कों के हेल्थ वर्करों के लिए कोवैक्स प्रोग्राम के इब्तदाई मरहले में वैक्सीन दस्तियाब ना हो सके। पीर के रोज आलमी इदारा सेहत ने वैक्सीन बनाने वालों से एक बार फिर अपील की है कि वो गरीब मुल्कों के लिए वैक्सीन के इस प्रोग्राम कोवैक्स के लिए कोविड 19 के शॉट्स फ्राहम करें। और कोरोना वायरस की खबरों और इदाद व शुमार के बाद आइए कुछ और खबरें पेश करें। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने न्यू बिजनेस जोन में कार्बन से पाक एक शहर बनाने का ऐलान किया है, जो 500 अरब डॉलर्स के न्यू प्रोजेक्ट का पहला बड़ा तामीराती मंसूबा होगा। बरतानवी खबर साइदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि इस शहर को दिलायन का नाम दिया गया है। यह शहर 170 किलोमीटर पर मुहित होगा, जिसमें 10 लाख अफराद रिहायश इख्तियार कर सकेंगे। मनसूबे में 100% کاربن سے پاک توانائی استعمال ہوگی. محمد بن سلمان نے کہا کہ ترقی کے لیے قدرتی ماحول کی قربانی کیوں دی جائے، ہمیں روایتی شہروں سے متعلق سوچ کو مستقبل کے جدید شہروں سے بدلنے کی ضرورت ہے. بعد ازاں سعودی عرب کے شمال مغربی شہر اللہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ پروجیکٹ 3 سال سے جاری تیاریوں کا نتیجہ ہے، جس کے انفراسٹرکچر پر 100 سے 200 ارب ڈالر تک لاگت آئے گی. سعودی حکومت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق زیرو کاربن سٹی منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز 2021 کی پہلی سہ ماہی میں شروع ہوگا. توقع ہے کہ یہ منصوبہ سعودی عرب کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں 48 ارب ڈالر کا اضافہ کرے گا، جبکہ 380,000 ملازمتیں فراہم ہوں گی. اور دنیا کا سب سے بڑا ٹیک اور گیجٹ شو ای ایس جو ہر سال جنوری کو لاس ویگس میں منعقد ہوتا ہے، پیر کے روز سے اس کا ورچوئل آغاز ہو گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ 2021 میں یہ صرف آن لائن تقریب ہوگی، جس کی وجہ کرونا وائرس ہے. یہ سالانہ تقریب ٹیکنالوجی کمپنیوں اور بائرز کے درمیان ملاقات اور کاروباری لین دین کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے. خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ مزید رپورٹیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویئر 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں. اور اب پیش کرتے ہیں مزید رپورٹیں. جیسا کہ آپ کو خبروں میں بھی ہم نے بتایا، پاکستان نے اتوار کے صبح ملک بھر میں 18 گھنٹوں تک بجلی بند ہو جانے کے معاملے پر تحقیقات شروع کر دی ہیں. تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے.
ہفتے کی شب پاکستان بھر میں ہونے والا بجلی کا بحران گڈو تھرمل پلانٹ سے شروع ہوا اور اس کی وجہ سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہر 18 گھنٹوں تک اندھیرے میں ڈوبے رہے. گڈو کو چلانے والی کمپنی سی پی جی سی نے گڈو کے 7 ملازمین کو غفلت کے الزام میں برطرف کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی سندھ حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی انکوائری کمیشن قائم کیا جائے، جسے بجلی کے بحران کے اسباب کا تعین کیا جا سکے. سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل کا کہنا تھا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ بجلی کا بحران تکنیکی وجوہات سے پیدا ہوا، لیکن اس پر مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے.
غالباً گدو کا جو سیفٹی سسٹم تھا جس میں اس نے کٹ آف کرنا تھا باقی سنکرونائز پاور ہاؤسز کو، اس سسٹم نے کام نہیں کیا. جب اس سسٹم نے کام نہیں کیا تو گدو کے پیچھے اپ کنٹری جو باقی پاور ہاؤسز ہیں وہ اوور لوڈ ہو گئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے سیفٹی سسٹم بھی کام کرتے، لیکن چونکہ یہ 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ بجلی چل رہی ہوتی ہے تو الیکٹرانکلی تو اٹ شوڈ ہیو ڈسکنیکٹڈ، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تربیلا تک پہنچ گئے جو کہ مدر اسٹیشن تھا جہاں سب سے زیادہ، اور یہ سب کے سب کیسکیڈنگ افیکٹ اس کو کہتے ہیں. لوڈ پڑتا گیا اور وہ ٹرپ ہوتے گئے، ہوتے ہوتے وہ آخر تک پہنچ گئے اور نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کو پتا چلا کہ ساری بجلی اڑ گئی.
حکومت نے مینیجر اور 6 جونیئر امپلائیز کو معطل کیا ہے. ظاہر ہے یہ تو حل نہیں ہے کہ جو سیف گارڈز ہونے چاہیے دیگر پاور اسٹیشنز میں، کہ اگر گڈو ٹرپ کرے تو وہاں کم از کم اس کا اثر نہ ہو. اس حوالے سے کوئی تکنیکی حل ہے؟
تو گڈو کے اوپر ان کو فالٹ لگی کہ آگے نہیں جا رہا یا ٹرپ کر رہا ہے. اس کے بعد پھر جام شورو ہے، پھر اچھ ہے، پھر ہمارے کراچی کے پاس 2-3 پاور ہاؤسز ہیں، تو ان پہ انگلی کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ گڈو دوبارہ ٹرپ کر رہا تھا جب اس کو انرجائز کر رہے تھے اور وہ پکڑے گئے. اب اس کے اندر کانسٹنٹ میٹرز مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر جو ہمارا اسلام آباد میں ہے 24 گھنٹے اس مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے، انسان بیٹھے ہوتے ہیں اور 1 منٹ کے لیے اس کو خالی نہیں چھوڑتے. اسی طرح جو پاور ہاؤسز ہیں اس کے اندر بھی کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. غالباً جو ان کے سپروائزرز ہیں ان کو لگا کہ انہوں نے صحیح مانیٹرنگ نہیں کی، اس لیے شاید سسپینڈ کیا ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں سسپینڈ کیا.
یہ تھے بریگیڈیئر آغا گل جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر اور کیسکو کے سربراہ رہے ہیں. دوسری طرف سندھ میں سینئر صحافی خورشید عباسی کا کہنا تھا کہ پیر تک ملک میں بجلی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے وفاقی حکومت کو وضاحتی بیان دینے کی ضرورت ہے.
اب بڑے شہروں میں تو ظاہر
دوسرے دن شام کو یعنی لائٹ آ گئی تھی تقریباً, لیکن اس سے جو ہٹ کے دوسرے شہر ہیں دیہات کا تو بھی تصور ہی نہیں ہے کہ ان کو کب نظام ٹھیک ہوگا, لیکن جو اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ ابھی تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکا ہے, تو ظاہر ہے اس طرح کا ایک ٹینشن تو ہے.
کیا سوچا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا تھا یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ اور سوچ پائی جاتی ہے؟
آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کو بھرا پڑا تھا کہ جناب کس نے کہا اٹیک ہونے والا, کسی نے دہشت گردی قرار دیا. اب اس پہ ہوتا یہ ہے کہ اینڈ ٹائم پہ اگر حکومت کی طرف سے موقف آ جاتا کہ جناب اس کی یہ وجہ ہے تو معاملات ختم ہو جائیں, ساری افواہیں دم توڑ جاتی ہیں.
یہ تھے کراچی میں سینئر صحافی خورشید عباسی. یاد رہے کہ وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ بجلی کی بندش گڈو اسٹیشن پر تکنیکی خرابی سے پیدا ہوئی, حکومت نے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکی کانگریس پر 6 جنوری کے حملے کے بعد دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان تلخی میں بظاہر جو کمی نظر آئی, کیا وہ آگے چل کر امریکی معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم کو گھٹانے میں معاون ثابت ہو سکے گی؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار اور نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے جہانگیر خٹک سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, وہ پیش کر رہے ہیں.
امریکہ میں صدارتی انتخاب کے بعد کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور اب 20 جنوری کو صدر اور نائب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے, لیکن 6 جنوری کو اس وقت جب کانگریس انتخاب کے نتائج کی تصدیق کا کام کر رہی تھی اس پر مظاہرین کی طرف سے حملے اور اس کے عوامل اب بھی ملک میں زیر بحث ہیں. ممتاز تجزیہ کار اور واشنگٹن میں قائم ادارے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار کہتے ہیں کہ اس واقعے سے یقیناً امریکہ کی شہرت پر منفی اثر پڑے گا اور دنیا کی قیادت کرنے کی اس کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی, لیکن بجائے اس کے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس واقعے کے اصل اسباب دریافت کیے جائیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
میرا خیال اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے ریزنز کو سمجھا جائے بجائے اس کے قانون سازی, اور وہ تو خیر ہیں, وہ تو آلریڈی ابھی بھی ہیں, لیکن کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی میرا خیال اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ ایک اب دیکھیں کہ یہ کیا ویو پوائنٹ ہے, کون لوگ ہیں, ان کی کیا جو نیڈز ہیں, ڈیزائرز ہیں, اور اس میں ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نسلی ہے, ریس کا رنگ دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ اقتصادی ہے, جو گیپ ہے وہ بڑھتا گیا ہے اوور ٹائم, اور وہ بڑھ رہا ہے کرونا کی وجہ سے, اور شاید اب اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مڈل کلاس امریکہ کے ساتھ کیا ہوا پچھلے 10-15 سال میں, ریسیشن اور جو بھی اکنامک طور پہ, ان وجوہات کو سمجھا جائے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے, بجائے اس کی اوپر زور دیا جائے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کو روکا جائے. وہ تو آلریڈی بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بڑی کنفرنٹیشن ہو, اور تو اس لیے میرا خیال ہے قانون سازی ادارے بھی جو وہ بڑے فلیکسیبل ٹالرنٹ رہے, اور اسی میں شاید یہ ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی. تو میرے خیال میں یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس فینومینن کو سمجھا جائے, اور میرا خیال ہے کہ صدر بائیڈن کا یہ چیلنج بھی ہوگا کہ وہ ظاہری بات ہے خود بھی کہتے ہیں کہ میں پورا امریکہ کا صدر ہوں, کہ اس ویو پوائنٹ کو اپنے فولڈ میں لے کے آئیں, کہ ظاہری بات ہے کہ امریکہ کا صدر پہلے امریکہ کا صدر ہے, یہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ جابز ہوں اور اقتصاد اوپر جائے, یہ ایک نیشن سٹیٹ کا ایک پہلا ایلیمنٹری بیسکس ہے. تو میرے خیال یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے.
ایک اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جہانگیر خٹک کا کہنا تھا کہ 6 جنوری کے واقعات نے یقیناً ماحول میں تبدیلی پیدا کی ہے.
ظاہر صاحب دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے 6 جنوری کو دیکھا اس پر ہر امریکی افسردہ ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو طریقے سے امریکی کانگریس کی جو قیادت ہے جن کا تعلق دونوں پارٹیوں سے, یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی سے, انہوں نے جس اعتماد کے ساتھ امریکی جمہوری جو پروسیس ہے اس کو جاری رکھا, اور اس کی تاریخی اہمیت ہمیشہ رہے گی. امریکی معاشرے میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو سیاسی سطح پر تقسیم نظر آئی ہے, جو ہمیشہ سے تھی, یہ تقسیم نظریاتی ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی, یہ ختم نہیں ہوگی. لیکن وہ تقسیم دیکھیے, تقسیم بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ جو کہ آپ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں, پالیسی پر اختلاف رکھتے ہیں, اور ایک دوسری وہ جس میں کہ آپ کو تھوڑی انتہا پسندانہ رویے نظر آتے ہیں, جس میں کہ پھر وائلنس بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر تقسیم جو ہے وہ کافی گہری ہے اس وقت بھی، لیکن 6 جنوری رات اور 7 جنوری کی صبح کانگریس نے جس طریقے سے جو بائیڈن کی جیت کو سرٹیفائی کیا ہے، میرا خیال یہ کہ اس نے دو چیزیں ثابت کی ہیں. ایک یہ کہ بے شک کہ یہ کانگریس کے اوپر ایک حملہ تھا براہ راست، لیکن اس نے نہ تو امریکی جمہوریت کا اس پروسیس کو روکا ہے نہ اس کو سلو ڈاؤن کیا، بلکہ اس میں تیزی آئی ہے. ایک بات. دوسرا، باوجود اس کے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت زیادہ گہرے اختلافات ہیں، اس کے باوجود جب بات آئے جمہوری اقدار کی، جمہوری اداروں کی، پارلیمانی اداروں کی اور جمہوری رویوں کی، وہ سب یک زبان تھے اور سب نے اس سے اختلاف کیا. تو میرا خیال یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں شاید یہ جذبہ رہے، ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ رہے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ کس طریقے سے سیاسی جو ان کی سوچ ہے اس کو اور ایک تدبیر کے ساتھ امریکی قوم کو مزید یکجا کریں، اور جو پالیسی کے اوپر اختلافات ہیں وہاں پر ان کو بھی کچھ لچک دکھانی ہوگی. اور جو ریپبلکن قیادت کی جو بھی سوچ ہے پالیسی کے حوالے سے، اس کو اگر وہ جتنا ایکوموڈیٹ کر کے اور دونوں کو ساتھ چل کے آگے بڑھیں گے تو شاید اس سے یہ تقسیم اور جو ہے وہ کم ہوگی. لہٰذا اس بات کا امکان مجھے زیادہ نظر آتا ہے کہ درچے یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن جو بائیڈن سے بہتر کوئی شخص اور ہو نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے امریکی پارلیمان میں اتنے زیادہ سال گزارے، وہ بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. امید یہی کی جا سکتی ہے، لیکن مشکل کام ہے، کافی مشکل کام ہے جو آنے والے دنوں میں ان کو کرنا ہے.
یہ تھے جہانگیر خٹک، قمر عباس چافی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ اس بات کے لیے اقدامات کر رہا ہے کہ کیوبا کی حکومت خود اپنے عوام کا مالی استحصال نہ کر سکے، اور وینزویلا میں نیکولس میڈورو کی ناجائز حکومت کو سہارا دینے کے لیے فنڈز کا استعمال نہ کر سکے. کیوبا کی حکومت خاص کر دو غلط طریقے استعمال کرتی ہے تاکہ نقد کرنسی پر اپنے ہاتھ ڈال سکے. وہ ترسیلات زر کو چوری کرتی ہے جو کیوبا سے باہر مقیم اس کے اپنے شہری مالی تحفوں کی شکل میں رشتہ داروں اور دوستوں کو ارسال کرتے ہیں. مغربی کرائز کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ سفیر مائیکل کوزاک نے کیوبا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک خصوصی بریفنگ کے دوران کہا کہ علاقے میں کیوبا واحد ملک ہے جہاں فوج پیسوں کی ترسیل پر کٹوتی وصول کرتی ہے. کیوبا کی فوج خود اپنے مقاصد کے لیے نقد کرنسی کو ضبط کر لیتی ہے اور اس سے وینزویلا میں اپنی مداخلت کے اخراجات اور اپنے ناکام ہوتے ہوئے کاروباری منصوبوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور پھر وہ اس میں سے اپنے حصے کی کٹوتی حاصل کرتی ہے اور کیوبا کے لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ترسیلات کی بقیہ رقم کو صرف سرکاری کنٹرول والے اسٹوروں سے مہنگے داموں اشیاء ضرورت کی خریداری کے لیے استعمال کریں. اس طریقہ کار کو روکنے کے لیے امریکہ نے کیوبا کی مسلح افواج کی طرف سے ترسیلات کی رقم کی ہیر پھیر میں روک لگا دی ہے، اور ساتھ ہی امریکہ نے اس بات کی سہولت مہیا کر دی ہے کہ ترسیلات نجی اور سویلین ذرائع سے جاری رہیں. کیوبا کی حکومت نقد کرنسی کے اصول کے لیے جو دوسرا طریقہ استعمال کرتی ہے اس کے بارے میں بھی امریکہ بین الاقوامی آگاہی پیدا کر رہا ہے. اس میں سمندر پار ملکوں میں کیوبا کے طبی مشنوں میں شرکت کرنے والے پیشہ ور طبی عملے کے ساتھ زیادتی شامل ہے. سفیر کوزاک نے کہا کہ یہ نفع بخش کمانے والا ایک ادارہ ہے جو کاسترو حکومت کے لیے آمدنی کا اول وسیلہ ہے. کیوبا کی حکومت خود اپنے طبی عملے کو ان کی تنخواہوں کی 90% رقم سے محروم کر دیتی ہے، یعنی وہ رقوم جو ڈاکٹرز کماتے ہیں لیکن ان کی شکل نہیں دیکھتے. امریکہ ان ڈاکٹروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ ساتھ ہی کیوبا کی حکومت اس طرح حاصل ہونے والی آمدنی سے بھی محروم کرنے کے لیے کارروائی کرتا ہے. ایسے ملکوں کو جو کیوبا کے کارکنوں کو بھرتی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان پیشہ ور افراد کی تنخواہوں کو کیوبا کے سرکاری خزانے کو بھرنے کے بجائے براز خود ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جمع کرائیں۔ قائم مقام وزیر خارجہ کوزاک نے کہا کہ بعض ملکوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ کیوبا کی مزاحمت کے باوجود ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ کاسترو کی حکومت کو ان وسائل سے محروم کر دیا جائے جو وہ کیوبا میں اپنے جبر و استبداد اور وینزویلا میں اپنی مذموم مداخلت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیوبا کی فوج اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف باقاعدہ تعزیرات لگا کر انجام دیا ہے۔ ہمارا مقصد کیوبا کی سول سوسائٹی اور نجی شعبے کو مستحکم کرنا ہے اور کیوبا کی جابر حکومت کو استحکام بخشتا نہیں ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے پانچوں روز، پیر سے لے کر جمعے تک، پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ہر گھنٹے پر ہمارے تازہ ترین خبروں کے بلٹن بھی سنتے رہیے گا۔ اب بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔